بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا سا حسب معمول لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ چار کام کرنے چاہیے رمضان شریف میں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، اس میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. اور ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ مشق نہیں ہوتی ہے، اجتماعی ذکر نہیں ہے، تاکہ جب صاحب مجلس کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ ذکر کر رہا ہے تو دوستوں کو بھی توفیق ہو جائے گی. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، شیخ کا ریا جو ہوتا ہے مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوتا ہے. یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے بات کرنا ہے، تو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. طبیعت کیسی ہے آپ؟
اللہ کا شکر ہے،
ماشاء اللہ. اوپر بیٹھ جائیں آرام سے.
غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کے نوازی پہ، خواتین اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گی.
اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ 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 اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. دیکھیے تو ہمیں اتنا 20 جو رکعت تراویح کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں تو کتنا ثواب مل رہا ہے. ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں, اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا. اس کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. پھر جب روزے دار رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, صغیرہ گناہ مراد. اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں. اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی, تو ہم لوگ اسی فضیلت ہمیں عطا ہو رہی ہے ساری, پورا یقین رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. ارشاد ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. خوب سن لو, خداوند قدوس نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں, لہذا وہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں. اور یہ بھی سن لو کہ رمضان شریف کی پہلی رات سے آخری رات تک آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے. جب رمضان شریف کی آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہبند کس لیتے اور ازواج متحرات سے علیحدہ ہو جاتے اور اعتکاف فرماتے. یہ آخری شب کی بات ہے, شب بیداری کا اہتمام فرماتے. کسی نے پوچھا تہبند کس لینے کا کیا مراد ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بیویوں سے الگ رہتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان شریف کی مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے دروازے کھلے رہتے ہیں. اب دیکھیے کتنا اللہ کا فضل ہے, ہمارے لیے تک جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پتہ ہم سب کو ہے مگر تکرار سے فائدہ ہو جاتا ہے, ہمت بڑھے گی ہم لوگوں کی. اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے بند نہیں ہوتا, یہ کتنی خاص بات ہے. سارے دروازے کھلے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تحفہ رمضان, اس میں انہوں نے حدیث جمع فرمائی. اور دوزخ کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں, اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا, اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جنات اور جو بہت زیادہ سرکش ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے, اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے, نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا. دیکھیے یہ خاص بات ہے رمضان شریف کی. مفتی نعیم صاحب نے کل لمبا پڑھایا تو اس میں یہ روایت بیان فرمائی تھی, میں نے کہا بھی یہ روایت تو بڑی مزیدار ہے. ویسے تو روزانہ ہی ہوتا ہے مگر رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے, اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے, نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا, اور اے بدی کا ارادہ کرنے والے, بدی سے رک جا, اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے. اور یہ بھی آواز لگاتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں, کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے, کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے, کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے. اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں, 60,000. بتائیے رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں, یعنی 60,030 مرتبہ, جن کی کلی مجموعی تعداد 18,00,000 ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ جل شانہ رمضان مبارک کی ہر شب میں 600,000 آدمیوں کی دوزخ سے بری فرماتے ہیں, 600,000 آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں, اور جب رمضان مبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینے میں آزاد فرمائے. اور ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس سے روایت, دیکھیے الگ الگ روایتیں ہیں, یہ کتنی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کے متعلق بڑی طویل روایت ہے اور جامع روایت منقول ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ جل شانہ رمضان شریف میں روزہ افطار کے وقت ایسے 1,000,000 کو جہنم سے بری فرماتے ہیں آدمیوں کو جو جہنم کی مستحق ہو چکے تھے, اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر میں ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی, کہ روزے دار کے منہ کی بدبو, آواز آئی, روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور فرمایا ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں, کتنی مچھلیاں دریا ہیں, اور جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے. کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں. اس رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں, یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے, لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے. حکیم محمد نے اس کے قوسین میں یہ بات لکھی ہے, انسان کا نفس جو ہے گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں, کیونکہ پورے 11 مہینے گناہ کیا, وہ عادت ابھی بھی ہے, وہی والی عادت, ہمت سے تھوڑا کرے گا تو وہ چھوٹ جائیں گے, اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے, تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے. پھر رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے, پر میں نہیں بلکہ دستوری ہے, مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارک کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے. پھر ایک شخص نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے. آپ نے ارشاد فرمایا, رمضان مبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخری سال تک سجائی جاتی ہے. جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں, اور حوریں عرض کرتی ہیں, ہمارے رب اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے, اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا, حورم مقصوراتم فی الخیام, یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں. ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے, جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا, اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا. کیا ماشاء اللہ جنت میں. مگر جو خواتین سن رہی ہیں, حضرت فرمایا جو حوروں سے زیادہ حسین ہماری بیویاں کر دی جائیں گی, اس لیے وہ پریشان نہ ہو, نہ جیلس ہو, نہ جو ہے وہاں تو خیر وہاں پہ کوئی حسد بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ نے ہر مسلمان کے لیے خوشخبری دی. سبحان اللہ. انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا, اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا. وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی. بتائیے, کھانے کے شوقین وہاں مزہ کریں گے. اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بستر پر گدے ہوں گے، اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان مبارک کا ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے، اور روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے، صرف روزہ رکھنے کا، دیکھیں کتنا بڑا ثواب ماشاء اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھے تب بھی اس کی قضا ادا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان شریف ایسا مہینہ ہے، کہ اس کے اول حصے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت استعداد پیدا ہو کر گناہوں کی ظلمات اور گناہوں کی کثافت اور سختیوں سے نکلنا میسر ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور ماہ رمضان مبارک کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ بہت عرصے بعد ہی پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور نیکی کا وقت ہے، اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جائیں، گناہوں سے رک جائیں، ویڈیو گیم سے، تصویروں سے، گانوں سے، ان سب فضول باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے رک جا۔ باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے اس وقت، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا، اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے، ان کو چھوڑنے کا ہے، اور اللہ کے لیے ہے، یہ وقت اللہ کے لیے ہے۔ دوزخ کی آگ سے آزاد کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے بہت بندوں کو دوزخ کی آگ سے، بحرمت ہے اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر شیاطین اور شرکت جنوں کو قید کرنے کی میں حکمت یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے دلوں میں وسوسہ گناہوں کا نہ ڈال سکیں، اور گناہوں کی طرف ان کو نہ بلائیں۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ اکثر گرفتاران معاصی، یعنی گناہوں میں مبتلا، اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پرہیز کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس ماہ کے اندر بھی جو گناہ کا ظہور ہو جاتا ہے، اس میں شیاطین کی پہلی وسوسہ اندازی اور سابقہ عادت جو پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس عادت کی وجہ سے اس مبارک زمانے میں بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اثر ہے نفس کی قوت، برائی کی طرف لے جانے والی قوت داعیہ کا، کہ نفس گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کے اثر سے گناہ نہیں ہوتے، تو جو گناہ اس مبارک ماہ میں ہوتے ہیں وہ نفس کے تقاضے اور اس کی قوت داعیہ الی الشر کے سبب ہوتے ہیں، اور شیاطین کے وساوس کی وجہ سے جو گناہ رمضان سے قبل ہوا کرتے تھے، ان سے اس زمانے میں لوگوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس اشکال کے جواب ایک مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی نے رحمتہ اللہ دیا ہے، اس کو صاحب مظاہر حق نے پسند فرمایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فاسقوں کے بہکانے سے صرف سرکش شیاطین روک دیے جاتے ہیں، اور کم درجے کے شیاطین ان کو بہکاتے رہتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بنسبت اور دنوں کے ایام کے رمضان میں گناہ کم کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو ایسے کم درجے کے شیاطین ہوتے ہیں، بڑے شیطانوں کو جکڑ کے پھینک دیا گیا، چھوٹے شیطان ان کو بہکاتے ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں گناہ کم ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ شب و روز کی ساعات کو اعمال صالحہ کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی کوشش میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس میں ایک یہ بھی بات ہے، مگر ہم لوگ صرف اسی بات کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سنائی گئی تھی سونے کے بارے میں، کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، مگر دوسری باتیں بھی تو ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اچھا مجھے آپ سمجھ میں آیا، حافظ ہے بیٹا اللہ کا شکر ہے، تو یہ لوگ جو حافظ بچے ہوتے ہیں एक एक दिन में दस दस दफा तो वो उसको पारा पढ़ना है, दस तो कुरान खत्म हो गए समय, एक दिन में एक दस पारा खत्म हुआ और दस दफा उसको पढ़ा, तो दूसरे दिन दस दफा पढ़ा, दस कुरान तो आराम से खत्म हो गए हाफिजों में पढ़ा माशाल्लाह। इनके लिए एक पारा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता हाफिजों के लिए, आधे घंटे में 35 मिनट में ही पारा हो जाता है। जो गैर हाफिज है वो बहुत एहतमाम करें, नफ्स को जबर करके एक कुरान को खत्म करना ही करना है, वक्त निकालने से निकलेगा, ऐसा नहीं होता। एक हदीस है, बेहकी ने नकल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की नींद भी इबादत है और इसके खामोश रहने में भी इसको तस्बीह यानी सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है और इसके हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसकी दुआ मकबूल होती है और उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। मगर ख्याल करना है नींद में कि असर की नमाज, जोहर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फजर की नमाज कज़ा ना हो, जमात से ना छूटे। हिम्मत करना है, नफ्स पे जबर करके हिम्मत करके उठ जाना है, बिल्कुल कितना ही हिम्मत चोर बन रहा हो इंसान हिम्मत करे। मज़ाहिर हक में बेहती से मनकूल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक पैगंबर की तरफ ये वही भेजी कि अपनी कौम को खबरदार कर दें कि जो बंदा मेरी रजामंदी के वास्ते किसी दिन रोजा रखता है तो मैं दुनिया में इसके जिस्म को तंदुरुस्त रखता हूं और उसको आखिरत में बहुत सवाब देता हूं। हकीम उल उम्मत ने फरमाया कि तजर्बे से साबित हुआ है कि इबादत का असर इसके बाद 11 महीने तक रहता है, जो कोई इसमें कोई नेकी बतकल्लुफ कर ले इसके बाद इस पर बआसानी कादिर हो जाएगा। यानी पूरे साल जिसको कुरान की तिलावत की तौफीक नहीं हो रही थी, जिक्र की तौफीक नहीं हो रही थी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता था, इस महीने में कोशिश कर ले उस नेकी को बतकल्लुफ कर ले। और जो गुनाह नहीं छूटते हैं, गीबत का गुनाह है, अब 2-3 खत आए और मैसेज भी आया कि गीबत नहीं छूट रही है, पिछले महीने पिछले हफ्ते गीबत पर बयान हुआ, इस रमजान में गीबत से खास बचना चाहिए और बहुत ज्यादा गीबत करते हैं तो तकब्बुर की अलामत। अब सोचिए किस किस की, इंसान तो फिर हर किसी गीबत कर डालेगा, शेख की भी, उसके औलादों की भी, और फिर अपने पड़ोसियों की भी, शौहर की भी, सास की, बहू की, यानी जहां भी जाए गीबत की आदत पड़ी रहेगी उसको, इतनी खतरनाक है। जबान को बिल्कुल बंद रखें, गीबत वाली खवातीन या मर्द अपनी जबान को कंट्रोल करें, सारा रोजे का असर खत्म हो जाता है। इसी तरह जिन लोगों को बदनजरी की आदत है, जहां लड़का मिला लड़की मिली नजर डाल के घूर के देख लिया उसको, हिम्मत करके बाजार जा रहे हैं एहतमाम से जाए, नजर की हिफाजत का इरादा करके जाए, ऐसे बेहिस न घूमें, बिल्कुल सोच अपने ऊपर पाबंदी लगाए कि एक नजर मुझे खराब नहीं करनी है। तो ये बड़ी प्यारी बात है, हकीम उल उम्मत की बात है कि जो कोई इस माह में बतकल्लुफ नेकी कर लेगा इसके बाद इस पर बआसानी कादिर हो जाएगा, और जो कोई किसी गुनाह से इसमें बचने की कोशिश करेगा तमाम साल बआसानी एहतियात हो सकती है। इस महीने में गुनाह से इज्तनाब करना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बात साबित है कि शयातीन कैद कर दिए गए हैं, पर जब शयातीन कैद हो गए तो गुनाह आप ही आप कम हो जाएंगे, है ना। मगर फरमाया मुहर्रिक के कैद हो जाने की वजह से ये लाजिम नहीं आता कि गुनाह बिल्कुल खत्म ही हो जाए, क्योंकि दूसरा मुहर्रिक यानी नफ्स तो बाकी है ना, इस महीने वो मासियत कराएगा, मगर हाँ असर कम होगा इसका, क्योंकि एक मुहर्रिक रह गया, एक मुहर्रिक यानी शैतान तो कैद कर दिया गया, अब नफ्स है हिम्मत करके उसको बचे, गुनाह कराएगा मगर उसका असर कम होगा। और इस महीने इस एक महीने की मशक्कत गवारा कर ली जाए तो कोई बात नहीं कि हर गुनाह छूट जाए, गरज इस महीने में हर अज़ू को गुनाहों से बचाया जाए, आंखों को, जबान को, कान को, जिनको वीडियो गेम खेलने की आदत है, जो तस्वीरें देखते हैं मोबाइल के ऊपर, हिम्मत करके बचे कि इस मोबाइल को मैं देखना ही नहीं है मुझे, इस स्मार्टफोन को। फिर फरमाया एक ही एक जबान ही के 20 गुना है, जैसा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है, एक इनमें से झूठ भी है जिसको लोगों ने माँ का दूध समझ रखा है, और झूठ वो शय है किसी के नजदीक भी जायज नहीं, और फिर इसको मुसलमान कैसे खुशगवार समझते हैं, जरा सा भी झूठ लगाओ झूठ का हो जाए बस गुनाह हो जाता है। एक सहाबिया ने एक बच्चे से बहलाने के तौर पर यूं कह दिया, यहां आओ चीज दूंगी, तो जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो आ जाए तो क्या चीज दोगी, उन्होंने दिखाया कि खजूर मेरे पास है मैं इसको दे दूंगी, फरमाया अगर तुम्हारी नीयत में कुछ ना होता तो ये गुनाह लिख दिया जाता। तो बताइए हजरात ये झूठ ये चीज है, खैर ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, अगर इससे बचाव ना हो सके तो झूठ कम से कम नुकसानदेह झूठ से तो बचना ही चाहिए। फिर रोजे में दूसरा गुनाह है जबान का, गीबत का गुनाह है। लोग ये कहते हैं मियां हम तो उसके मुंह पर ही कह देंगे, मुंह पर ऐब जोई करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, पीछे तो जाहिर है जैसा अच्छा है, बल्कि अगर मुंह पर बुरा कहोगे तो बदला भी पाओगे, वो शख्स तुम्हें बुरा भला कह लेगा या अपने ऊपर से इस इल्जाम को दफा कर देगा। पीछे बुराई करना तो बिल्कुल धोखे से मारना है ना, चाहे उसमें पाई भी जाती है बुराई, سیدھی بات ہے ہم سب کے بچے اللہ نے دیے ہیں ہے نا, اور ہمارے بچوں کی کوئی برائی کرے کہیں اچھا لگے گا, ہمیں پتا چلے گا ہمارے بچے کی برائی ہو جائے تو پھر ساری مخلوق تو اللہ کی عیال ہے, اس کی برائی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے بھلے اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے. اس مہینے میں خاص طور پر احترام فرمائے ایک بڑی بات کہ دیکھو دوسروں کا مال محترم ہے ایسے ہی جیسے دوسروں کا مال محترم ہے ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی عزت محترم ہے, سب اس سے زیادہ اس کی آبرو ہے. چنانچہ جب آبرو پر آ بنتی ہے تو مال کیا چیز ہے, جان تک کی پرواہ نہیں رہتی, پھر آبرو ریزی کرنے والا کیسے بندے کے حق سے بری ہو سکتا ہے. غیبت ایسی رائج ہوئی ہے کہ باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا غیبت ہو گئی یا نہیں. اس سے بچنے کی ترکیب تو بس یہی ہے کسی کا بھلا یا برا بالکل ذکر ہی نہیں کیا جائے, کیونکہ ذکر محمود اچھا ذکر بھی اگر کیا جائے گا تو کسی کا تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے, اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں ایک ذکر محمود کر رہا ہوں, اس طرح ایک خیر اور ایک شر مل جانے سے وہ خیر بھی کل عدم ہو گئی. یعنی بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں نا اور دوسرے والا کو وہ پسند نہیں ہوتا وہ اس کی برائی شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ نہ اچھا ذکر کیا جائے نہ برا ذکر کیا جائے, اور فرمایا کہ غیبت تو گناہ بے لذت بھی ہے, دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے, جب دوسرا آدمی سنے گا تو دشمنی پیدا ہو جائے گی اور پھر کیا ثمرات اس کے ہوں گے. اسی طرح زبان کے بہت گناہ ہیں, سب سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ بہت سے لوگ ابھی کل ہی پرسوں کی بات ہے ایک میسج آیا تھا دو میاں بیوی لڑ رہے ہیں, میں نے کہا کیا ہو گیا, ابھی رمضان شروع ہوا ہے کہ آپ نے لڑائی شروع کر دی. لڑائی ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, اگر بیوی کچھ بول رہی مرد کو چاہیے خاموش بیٹھا ہے, وہی بول دے میں روزے سے ہوں ابھی روزے میں ہمیں لڑنا بالکل نہیں چاہیے, صاف کہہ رہے ہیں. اور شوہر اگر لڑ رہا ہے تو بیوی خاموش رہے, بس شوہر جواب نہ دے, بیوی جواب نہ دے ورنہ شوہر اور بدتمیزی کرے گا. یہ مسئلہ ہے کہ رمضان مبارک میں مغرب کی اذان کے بعد جماعت میں اتنی تاخیر بہتر ہے کہ اطمینان کے ساتھ روزے دار کھا پی کر جماعت میں شرکت کر سکے, لہٰذا اذان کے بعد 10-12 منٹ تک تاخیر افضل ہے, غیر رمضان میں حکم نہیں ہے. رمضان مبارک میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اول وقت میں زیادہ لوگ جماعت میں شرکت کرتے ہیں, اگر خوب چاند ہو اگر خوب جو ہے یعنی سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے پڑ جائے آخر وقت میں تو بہت سو کی جماعت چھوٹ جائے گی. روزے میں انجیکشن کی طرح گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا, ان کو کمزوری ہو اس طرح. روزے کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کان کے اندر, لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, یہ کان کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ایک خاص بات وضو میں بڑا خیال رکھا جائے, یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر وضو وغیرہ کرتے وقت حلق میں پانی چلے جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, قضا لازم ہے کفارہ نہیں, لیکن پھر دن بھر پھر بھی کھانا جائز نہیں, چلا گیا چپ چاپ رہے اور بتائے نہیں کسی کو وہ روزہ ٹوٹ گیا, اسے قضا کر لیں. غرارے کرتے وقت غرارہ تو کرنا ہی چاہیے ہے نا, روزے کے اندر فرارا کرے گا تو پانی اندر چلے گا. اگر کسی دن غفلت کی وجہ سے وقت پر آنکھ نہیں کھلی اور صبح صادق ہو جانے کی وجہ سے سحری کہنے کا موقع نہیں ملا, سحری کرنے کا سین سحری لفظ ہے, تو بعض عوام سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں اور وہ فرضی روزے کو بھی سحری نہ ملنے کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں, تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے سحری کا کھانا صرف مستحب اور افضل ہے, روزے کی شرط نہیں, اور نہ ہی سحری کا چھوٹ جانا روزے کی قضا کر دینے کے لیے کوئی شرعی عذر ہے, اس لیے سحری کے فوت ہو جانے کی وجہ سے روزے کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے, بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا فرض ہے اور لازم ہے. دیکھیے یہ بھی بات, ہمت کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائیں گے, رات کو تو کچھ کھا لیا تھا نا بھائی. لکھا ہے مسئلہ ہے سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے, مومن کی سحری میں کھجور خوب ہے, یہ مستحب گویا متروک ہو رہا ہے, اس کو رواج دینا چاہیے. کھجور تو ہوتی ہے گھر میں رمضانوں میں, ایک کھجور کھا لیا کرے یہ غلطی عام طور پر ہو رہی ہے. سحری کھا کر لوگ اکثر سو جاتے ہیں اور نماز فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. پھر اکثر ایسے وقت پر آنکھ کھلتی ہے کہ جماعت فجر کی ہو چکی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ تو وقت ہی فجر کا باقی نہیں رہتا اور سورج نکل چکا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کے علاوہ نعمت خداوندی کی سخت ناقدری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو سحری کی اجازت بطور انعام کی عطا فرمائی تھی مگر ہم نے اس نعمت سے کام لینے کے بعد اپنے منعم کی یہ ناشکری کی کہ ہمیشہ کے فریضہ فجر کو اس کا وقت نکال دیا یا تو بالکل ہی فوت کر دیا یا اس کو نامکمل بنا دیا. کیونکہ بغیر جماعت کے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے. فرض تو ادا ہو جائے گا مگر اس پر کامل ثواب نہیں ملتا. اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے جبکہ نماز فجر کی جماعت کے لیے اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو اور سونے کی وجہ سے جماعت فجر کی فوت ہو جانے کا خطرہ ہو. حضرات فقہا نے مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کو ایسی حالت میں مکروہ لکھا ہے جبکہ عشاء کی جماعت کے لیے بیدار ہونے پر وسوق اور بھروسہ نہ ہو اور اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو. بہت سے ہمارے دوست یہ کرتے ہیں, سحری کر کے سو گئے. صاحب نے مجھے لکھا, میسج کیا کہ میں سحری کر کے سو گیا, فجر نکل گئی. کیوں سوئے؟ آج اتنی آسان ہے, آخر وقت میں سحری کریں اور 5:13 پہ ہو رہی ہے, 5 منٹ پہلے ختم کر دیں, پھر وضو کرے, استنجا کرے, وضو کرے, نماز مسجد میں آ جائے. 5:30 ہو رہی ہے, ہمارے یہاں 5:35 ہے, بہت سی مسائل میں کہیں 25 بھی ہو گئی. اس کو بالکل نہ کریں. اس طرح بہت سے لوگ مغرب افطاری کی, مغرب کے بعد سو گئے. بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے مگر ان کو اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے. جوان لوگ سو گئے, نہ بیوی اٹھا رہی نہ بچے اٹھا رہے ہیں. اگر اٹھا بھی رہے تو ہٹ اٹھو یہاں سے, بس میں بعد میں پڑھ لوں گا. اور وہ بھی چلی گئی, جماعت بھی چلی گئی, تراوی بھی چلی گئی, اور اللہ معاف فرمائے جو ہے وتر بھی چلی گئی. اب اکیلے بعد میں رات کو 12 بجے جھک مار رہے ہیں. بہرحال قبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. قبول تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. ماں بہرحال سر سے بوجھ اتر جائے گا. یہ خرابی بھی اس وجہ سے ہوئی کہ عام طور پر لوگ سحری کو اس کے مستحب وقت سے پہلے کھانے کے عادی ہوتے ہیں. دیکھیں وہی بات آ رہی ہے. پھر صبح صادق میں چونکہ زیادہ وقت ہوتا ہے, اس وجہ سے نیند کا غلبہ ہو کر صبح کی نماز سے محرومی ہو جاتی ہے. اگر سحری آخر وقت میں کرتے مستحب وقت پر, ہے نا, صبح صادق ہونے پر اذان کے بعد جلدی جماعت فجر کرنے کا انتظام ہو جایا کرتا, اس طرح اس خرابی کی کافی حد تک اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ پاک کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں, غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا, آخر وقت تک سحری کو مؤخر کرنا, اور نماز میں حالت قیام میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کا شکر ہے ہم تینوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارے اکابرین نے ایسا عمل کر کے دکھا دیا کہ وہ پورے پاکستان میں ٹرینڈ چل گیا, ہے نا, کہ آخر وقت میں لوگ سحری کرتے ہیں. غروب آفتاب کے وقت سارے سائرن بج جاتے ہیں پاکستان میں, اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. دوسرے ممالک میں ایسا نہیں کہ الارم بج رہے ہوں. اس حدیث کا مزہ اب آیا کہ للصائم فرحتان, فرحت عند الفطر و فرحت عند لقاء الرحمن. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, روزہ دار کی 2 خوشیاں ہوتی ہیں, ایک افطار کے وقت, کیونکہ افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے, بھوکا انسان ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, اس کا کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. بیٹا بیٹھا ہوا تھا سامنے, تو بولے ابو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں نے کہا تو حدیث میں آتا ہے کہ 10 سال کا اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں 9 سال کے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں, 13 سال کے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں. تو ایک افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے, دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت, جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس وقت خوشی ہوگی. سبحان اللہ. یہ میں اس لیے فضیلتیں سنا رہا ہوں تاکہ اس رمضان میں تو کم از کم ہم اس کو صحیح گزار لیں, ہمیں پتہ ہو کہ کتنی بڑا مبارک مہینہ آیا ہوا ہے اس وقت ہمارے پاس. رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ افطار کراتے وقت اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ روزے دار سب سے پہلے اس کی چیز سے افطار کرے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار جو چیز سب سے پہلے منہ میں رکھے گا اسی سے روزہ افطار کرنے کا کرانے کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کی رحمت کو تنگ کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت و عنایت بے انتہا ہے. اپنے اساتذہ سنا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت روزے دار جو چیز تناول کرتا ہے سب روزے کی افطاری میں شامل ہے. افطار کرتے وقت جو چیز پہلے کھائی اس پر افطاری ختم کی, سب کا ایک ہی حکم ہے. اس لیے روزے دار افطار کے وقت جس شخص کی افطاری تناول کرے گا
ان میں سے ہر شخص کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا. ہوتا ہے کہیں بہت ساری افطاریاں مسجدوں میں آئیں گی, ہم لوگ کہیں سفر بھی جاتے ہیں کہیں افطاری وغیرہ آئی ہوتی ہے, تو ایسا کوئی یہ نہ سوچے جس نے افطاری بھیجی کہ پہلے میری ڈش سے افطار کرے, سب کو ثواب ملے گا. اللہ پاک کی شان کریمی سے یہی امید رکھنی چاہیے. جو نا حقیقہ شناس اللہ پاک کی شان کرم سے ناشنا ہے, انہی کے دل میں اس کے بارے میں تنگ ہو سکتے ہیں. اب یہ روایت سنیے, بڑا مزیدار ہے. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی روزے دار کا روزہ حلال کھانے پینے سے افطار کرائے تو رمضان مبارک کی ساعت میں فرشتے شخص پر رحمت بھیجتے ہیں, اور شب قدر میں خود جبرائیل امین اس پر رحمت بھیجتے ہیں. یعنی شب قدر میں اگر کسی کو افطار کرا دیا جائے تو جبرائیل رحمت بھیجیں گے, اور شب قدر میں جبرائیل امین افطار کرانے والے سے مسافہ کرتے ہیں بھائی. اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جس شخص سے جبرائیل علیہ السلام مسافہ کرتے ہیں اس کے دل میں رفقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ترغیب میں روایت لکھی. اس کے بعد حضرت سلمان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس افطار کرانے کا پورا سامان بھی نہ ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا, یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کھانے کا لقمہ بھی کافی ہے. حضرت سلمان فرماتے ہیں, میں نے پھر عرض کیا, اے اللہ کے رسول, جس شخص کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو افطار کرانے کے لیے, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے دودھ کی تھوڑی سی لسی بھی کافی ہے. حضرت سلمان نے پھر عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے یہ بھی موجود نہ ہو کیا ارشاد ہے؟ فرمایا, یہ عظیم تر فضیلت حاصل کرنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہی کافی ہے. جو شخص پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دے تو اس کو بھی اللہ پاک یہ فضیلت عطا فرمائیں گے. ان کی رحمت بہت وسیع ہے, محروم نہیں فرمائیں گے. سبحان اللہ, صحابہ کی شان بھی بڑی شان تھی. آخر کچھ بات تو تھی کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کے لیے ان کو منتخب فرمایا. جملہ انبیاء کے باقی تمام امتوں میں سے ایک خاص مقام ان کو عطا فرمایا. دنیا ہی میں ان کو اپنی رضامندی کی بشارت سے نوازا. اندازہ کیجئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کس کس طرح سے دربار سوال در سوال کر کے اللہ جل شانہ کی رحمت کو کتنا وسیع کرا دیا. اب ان کی بدولت ہر شخص نہایت آسانی سے اس دولت عظمیٰ کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. یہ بڑی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بے شک رمضان مبارک کی ہر شب میں اللہ تعالیٰ کی بہت سے بندے دوزخ سے آزاد کیے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی ان کو جہنم سے خلاصی دے دی جاتی ہے, مگر ایک شخص کی بخشش نہیں ہوتی, اور یہ وہ شخص ہے جس نے شراب سے روزہ افطار کیا. اس میں لکھا ہے, رمضان مبارک کے لیل و نہار میں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں گناہ گاروں کو معاف کیا جاتا ہے اور دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو آتش جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اس مبارک مہینے میں اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. ہر طرف رحمت و کرم کی بارش برستی رہتی ہے. افطار کے وقت خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. چنانچہ ایک روایت میں اللہ جل شانہ روزانہ افطار کے وقت ایسے 1,000,000 لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. مگر ایسے مبارک ایام میں ایک بد نصیب شخص ایسا بھی ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی, وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے شراب سے روزہ افطار کیا ہو. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے. حرام سے افطار کرنے کی نصرت یہ ہے کہ ایسے کریم کی نظر کرم سے محروم ہو گیا. اور یہ یقین کر لیجئے, جس شخص کی رمضان مبارک میں بخشش نہ ہوئی اس سے زیادہ بدبخت محروم القسمت کوئی نہ ہوگا. ایسا شخص واقعی بدبخت ہے, اس کو محروم ہی رہنا چاہیے. اس لیے روزہ افطار کرنے میں کھانے پینے کی ہر وہ چیز جو حرام و ناجائز طریقے سے حاصل ہو وہ بھی حرام ہے, اس سے بھی مکمل پرہیز کریں. خصوصاً جو لوگ بینک کی نوکریاں کرتے ہیں, وہ حضرت فرماتے ہیں کسی سے حلال پیسہ لے لیں اس سے کھانے پینے کا اہتمام کریں, کیونکہ بینک کی نوکری جائز نہیں. اور موجودہ دور میں لوگ سود اور شراب کو تو کچھ نہ کچھ حرام سمجھتے بھی ہیں, مگر بہت سے افعال اور اقوال کو حرام ہی نہیں سمجھتے. بلا خوف و خطر ان میں مصروف رہتے ہیں, احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حد تو یہ کہ روزے میں ہی بدستور مبتلا رہتے ہیں. مثلاً جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے, غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے, غرور و تکبر کرنے اور گناہ نہیں سمجھتے. یہ بھی پرہیز کرنے کی چیزیں ہیں رمضان میں. کسی مسلمان سے ناحق بغض اور حسد رکھا ہوا ہے, یا مسلمان سے کینہ رکھا ہوا ہے, ریاکاری کرتے ہیں, بے جا کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, خواہ کسی طریقے سے ہو, ظلم کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں یا ان کی تصویریں دیکھتے ہیں, گانا خود سنتے ہیں یا ریڈیو وغیرہ سنتے ہیں. ایک دوست, بہرحال اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی, وہ ایف ایم پہ گانے سنتے ہیں. نفس کیسے کیسے, اب ہر موبائل میں ایف ایم تو ہے موجود. بتائیے ذرا. ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا اس زمانے کے لحاظ سے اسمارٹ فون پہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, یا ویڈیو گیم دیکھ رہے ہیں, یا کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. اللہ یہ ویڈیو گیم کھیلنے پہ دینا. بہت سے لوگ وقت پاس کرنے کے لیے دین لوگ دین سے منسلک لوگ بھی چھت آیا کہ وہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں, بولتے ہیں ہم اس تصویر نہیں ہوتی, پاگل ہیں کیا, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. غفلت بھی تو اللہ کو ناراض کرنا ہے. رمضان شریف میں ہر وقت اللہ کی رحمت کتنی برس رہی ہے, ابھی ہم نے پڑھی پورے ہمارے لیے انتظار کر رہی ہیں, اور جو ہے ہزاروں رحمتیں, 70,000 فرشتے صبح سے رات تک ہماری دعا کر رہے ہیں, اور روزانہ رات کو سے لے کے صبح تک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی نیکی کرنے والا ہے, وہ نیکی کرنے میں جلدی کر, بدی سے بچ جا, یہ سب اعلان ہو رہے ہیں, اور ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. روزے میں ان سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ باتیں تو رمضان اور غیر رمضان ہر حال میں حرام ہے. جان بوجھ کر کوئی گناہ مت کریں, حتی الامکان گناہوں سے بچنے میں جان لگا دیں. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی باتیں آج سنائی جا رہی ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی گناہ ہو جائے, فوراً ندامت قلب کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ پاک سے توبہ کر لیں, اور دوبارہ پاک صاف ہو جائیں, جب فتح ہو جائے توبہ کر لیں, توبہ کرنے کی عادت بنا لیں, اور تمام کوشش خرچ کر کے کسی طرح اپنے آپ کو اس رمضان میں رحمت واسعہ کا مستحق بنا ہی لیجیے, اور با امید بھی رہیے. نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت بنی آدم کے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے, بنی آدم کے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ جل شانہ جملہ معاصی سے بچائے, اپنی رحمت واسعہ تامہ سے ہم سب کو مالا مال کرنا. ایک کوتاہی ہے کہ افطار کی دعوتیں دی جاتی ہیں. جب سے کم سن بچوں سے روزہ رکھوا کر ریاکاری کا سلسلہ چلا ہے, اس وقت سے ان دعوتوں کا رواج اور زیادہ زور پکڑ گیا ہے. دعوت اور ضیافت تو اچھا کام ہے, مگر اس کے ساتھ یہ جو مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ افطار کرتے کرتے نماز مغرب بالکل چھوڑ دیتے ہیں, یہ جماعت ترک کر دیتے ہیں, یہ عظیم خسارہ ہے. اکثر دین والوں گھروں میں بھی دیکھا, قریب مسجد ہے مگر وہیں ایک ملا صاحب داڑھی والے کھڑے ہو گئے, جماعت کرا دی اور باقی ہم تو بھاگے وہاں سے. یہ عظیم خسارہ ہے. اگر دعوت نہ ہوتی تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے کہ نہیں, اور 27 نمازوں کا ثواب پاتے ہیں, مگر دعوت نے یہ سب ثواب ضائع کر دیے. اس میں بتائیے کیا مزہ رہا, جب دعوت انسانی کی وجہ سے دعوت رحمانی کی شرکت سے محرومی ہو گئی, جس کی طرف حیال الفلاح کے ذریعے منادی ربانی نے بلایا تھا, تو بتائیے کتنی بڑی محرومی ہے. بعض حضرات یہ بڑی خاص کوتاہی نمبر دو, سب اس کو غور سے سن لیں مرد حضرات, مجھے بھی اللہ توفیق دے. بعض حضرات جماعت بالکل تو نہیں چھوڑتے, لیکن ایک دو رکعت جماعت سے پا لیتے ہیں. ان میں وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں صف اول تکبیر اولا ناغا نہیں ہونے دیتے, مگر رمضان جیسی مبارک مہینے میں صف اول اور تکبیر اولا کے عظیم ثواب کو افطاری کی نظر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. بعض ضیافتوں میں مولوی حافظ قاری حضرات موجود ہوتے ہیں. یہ صاحب دعوت ہی کہ گھر میں جماعت کی نماز پڑھا دیتے ہیں, اس میں جماعت کا ثواب تو مل جاتا ہے, مگر دو باتیں اس میں بھی قابل توجہ ہیں. ایک وہ بات جو ابھی عرض کی گئی کہ جس ماہ میں زیادہ نیکی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, اس میں بڑی جماعت کی شرکت چھوڑ دی, اور مسجد جانے میں جو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اس سے محروم ہو گئے. ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے, نیکیاں چھوڑنی, بہت سے لوگ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں, نہیں چھوڑنی چاہیے. دوسری ہے کہ مسجد کی نماز چھوڑ کر گھروں میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اس کا جوڑ نہیں ہے. ہر نیک کی کام کی رفعت اور بلندی کا معیار سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تھوڑا تھوڑا ہٹنے سے آگے چل کر بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں. بہت سی بدعات میں اسی طرح رواج پایا. شاید کوئی خیال فرمائے کہ دعوت جیسی نیکی سے روکا جا رہا ہے, حالانکہ سنت کا کام ہے, سنت ہونے میں کیا شک ہے, مگر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا کہیں سنت نہیں ہے. یہ ضرور سنت ہے, بہت بڑی سنت ہے, اس کو مت چھوڑو. دعوت بھی خوب کھاؤ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب دعوت سے کھجوریں لے کر افطار کر لیں, اور نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں, اور نماز سے فارغ ہو کر اچھی طرح اطمینان سے نوش فرمائیں دعوت کو. اس میں دنیا و آخرت دونوں کا فائدہ ہے. بعض حضرات اپنے گھر میں روزہ افطار کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اکثر لوگوں کی جماعت برباد ہوتی ہے, پھر جب مسجد میں جماعت ملنے سے مایوسی ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح روزانہ مسجد کی برکات سے محروم رہتے ہیں. جب ان سے مسجد میں افطار کے لیے کہا جاتا ہے تو مسجد میں افطار کرنے کو حقیر سمجھتے ہیں, ایسا کرنا ان کے لیے آر کا باعث ہے. افسوس, اپنے گھر میں کسی بندے کے گھر میں جا کر کھانا فخر, اور اللہ پاک کے در پر حاضر ہونا افطار کرنا آر ہے. اگر یہی خیال ہے تو تمام افطار بیکار ہی بیکار ہے. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب وہاں پہ جلدی جلدی نماز ہو جاتی تھی, اب تو خیر 10-12 منٹ کا وقت دیتے ہیں گاؤں وغیرہ میں, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی افطار مسجد میں ہی کر لو, کھجور کھا کے پھر مسجد میں نماز پڑھ کے پھر آ کے گھر میں سائشی سے کھا لو. مسجد کے اندر بھی کوتاہیاں لکھی ہوئی ہیں, کھجورے وغیرہ کھا کر گٹھلیاں مسجد میں ڈال دیتے ہیں. اور اس میں ایک عجیب بات ہے, ہمارے مسجد میں گئے تھے حیدرآباد میں, انہوں نے مجھے اس طرح توجہ دلائی, میں نے کہا شاباش حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ کی کیا کیا بات ہے, کہ انہوں نے اس کو مینشن اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. مینشن تو اس کی نکل گئی کہ صاحب سے انگلش میں جواب سوال جواب ہوتا ہے, تو وہ اصلاحی انگلش میں کروا دیں. عجیب آدمی. تو مسجدوں میں مختلف قسم کی افطاری آتی ہے, اس کو تقسیم کیا جاتا ہے, افطار کرنے والے حضرات اس کو لے کر مسجد کے مختلف گوشوں میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر افطار کے وقت اس پر ایسے جھپٹتے ہیں کہ کچھ ہوش نہیں رہتا, چاول دالیں دیگر اشیاء کی مسجد کی صحن میں خوب پھیل جاتی ہیں. بعض لوگ صفوں پر بیٹھ کر ایسا کرتے ہیں تو دریاں خراب ہو جاتی ہیں, پھر تمام نمازیوں قدموں میں آ کر چپک جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑا گناہ اللہ جل شانہ کی عطا کی ہوئی روزی کی سب ناقدری ناشکری ہے, دوسرا گناہ مسجد میں گندگی پھیلانا ہے, تیسرا گناہ آنے والے نمازیوں کو تکلیف پہنچانا ہے, اور ایذائے مسلم حرام ہے. بسا اوقات افطار کے دوران اذان ہو جاتی ہے, اس لیے پھر یہ حضرات جلدی جلدی کر کے جماعت کی فکر کرتے ہیں اور مسجد کی دریاں ایسی گندے صحن پر بچھا کر نیت باندھ لیتے ہیں, اس سے مسجد کی دریاں خراب ہو جاتی ہیں. اور جو دوسری بات تھی وہ یہ بات تھی, بعض جگہ مسجد میں آنے والی عمدہ عمدہ افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے بلا کسی تعین تخصیص کے الگ چھپا کر رکھ لی جاتی ہے. جو اچھی آتی ہے نا, جس میں روسٹ ہے یا پھر چاٹ وغیرہ, اس کو اچھی لگتی ہے کسی صاحب کو, وہ الگ چھپا کے رکھ لی, عام افطاری کی تقسیم کر دی جاتی ہے, پھر اس کو نماز کے بعد خاص خاص حضرات مل کر اڑاتے ہیں. یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ افطار کرانے والے نے اس غرض سے مسجد میں بھیجا تھا کہ روزہ دار اس سے افطار کریں گے, اس کو ثواب ملے گا, اور یہاں اس غریب کی افطاری کا یہ خون ہوتا ہے. کچھ تو اللہ کا خوف کریں اور عذاب آخرت سے ڈریں. سبحان اللہ, کیسے کیسے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو, ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کو بیان کریں, ہمارے افطاری آتی ہیں اچھی چیزیں ایک صاحب رکھ لیتے ہیں اور دوسری عام چیزیں ہمیں دے دیتے ہیں. یہ لالچ کی بات ہے ساری. حدیث شریف میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے بعد رکھا, اللہ کا شکر ہے میں نے کھانا پینا نہیں کیا, تو روزہ ہماری شفاعت کرے گا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیجئے. اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو جگایا تھا, اس لیے میری شفاعت قبول فرما لیجئے. رات کو جب قرآن سنتے ہیں تو جاگنا پڑتا ہے نا انسان کو 10:30 بجے تک, بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. حافظ قرآن کا مقام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھ اور پڑھ چاہے, یعنی جنت کے درجوں پر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھتا تھا, بس تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے گا. یعنی قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے ایک ایک درجے کے اوپر چڑھتا چلا جا. ایک روایت میں آتا ہے جنت کے درجات بقدر آیت قرآنیہ کے ہیں, بس اگر صاحب قرآن تمام قرآن پڑھے گا جنت کے اس آخری درجے پر پہنچ جائے گا جو اس کے حال کے لائق اور مناسب ہوگا. گویا ہر آیت قرآن کریم کی جنت کا ہے, آیت قرآن کریم کی جنت کا ایک درجہ ہے. حافظوں کا بتایا جائے گا اندر لیا, جتنی آیتوں کی تلاوت کر لے گا اتنے درجے جنت کے ملیں گے. ملا علی قاری نے ایک حدیث نقل کی ہے, اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو آخرت میں بھی یاد رہے گا, ورنہ اس وقت بھول جائے گا اور کچھ نہ پڑھ سکے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے اپنے دینی شوق میں قرآن مجید یاد کرا دیا تھا, مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں اس دولت کو ضائع کر دیتے ہیں. اور جو شخص قرآن پاک کو یاد کرتے اس میں محنت مشقت برداشت کرتا ہوا مر جائے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ بھی حفاظ کی جماعت میں شمار کر لیا جائے گا. سبحان اللہ, ایک حدیث میں آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن شریف کو حفظ کیا کرو, اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس دل کو عذاب نہیں فرمائے گا جس میں کلام پاک محفوظ ہوگا. جو لوگ حفظ قرآن کو فضول بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خدارا ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں. یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے. نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حاملین قرآن یعنی جو حفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. برگزیدہ لوگوں کے ساتھ بتایا, سنا ادھر نہیں کرنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے, ارشاد فرمایا مجھے قرآن شریف سنا ہے. میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود نازل ہوا کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا میرا دل چاہتا ہے دوسروں سے سنوں. اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء سے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تراوی کے فضیلت کتنی زبردست ہے. جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ہیں, اور جس نے اس کو نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں, جس نے اس کو نماز سے باہر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ہیں, اور جس نے کتاب اللہ کو غور سے سنا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت ہے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی, اور جس شخص نے نماز نفل میں بلا عذر بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے 50 نیکیاں, جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے 25 نیکیاں, جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں, اور جو شخص پڑھے ہی نہیں بلکہ پڑھنے والوں کی طرف کان لگا کر سنے گا اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی لکھی جائے گی. گھر میں مسئلہ ہے بغیر وضو قرآن شریف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں, مگر تلاوت بغیر وضو کے تلاوت بغیر ہاتھ لگائے کر سکتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تراوی کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا اس کا سننا کس قدر ثواب و عظیم و فضیلت رکھتا ہے. قرآن پاک کا پڑھنا سننا جس طرح بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے, اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دینا اس کو سکھلانا بھی بہت بڑا کار ثواب و فضیلت کا باعث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوگا, اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ جوڑے کس سلسلے میں کس سلسلے میں؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بچے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں. سبحان اللہ. ایک اور روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلائے گا اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جو شخص حفظ کرائے گا اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا. اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر, جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہو جائے گا. جو شخص قرآن شریف پڑھے اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے لیے ایک تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہوتا پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل بھی ہو, یعنی جو عمل کرتا ہو, یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلا رہا ہے. اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی چمک کا اور روشنی کا سبب بنے گا. قرآن پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج بنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہو. بچے قرآن شریف پڑھنے پر والدین کے فضائل ان کے اجر و ثواب صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم کا سبب بنے. انہوں نے کوشش کر کے قرآن پاک پڑھانے کے لیے اس کو مدرسے بھیجا, دنیا کے 4 پیسے کے لالچ میں آ کر قرآن کی تعلیم سے منہ نہیں موڑا, اس کی تعلیم کو بیکار نہیں بتایا, عمر کا ضائع کرنا نہیں سمجھا, اس کو بیکار دماغ سوزی اور بے نتیجہ ارک ریزی نہیں کیا. آج اس کی تعلیم پر بڑے زور سے اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ مسجد کے ملانوں سے یہ اپنے ٹکڑوں کے لیے دھندا کر رکھا ہے. مگر خدا را ذرا غور کریں, ان خود غرض ملانوں کی خود غرضیوں کے ثمرات اور نتائج تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت برطانیہ کے تقریباً 200 سالہ عہد حکومت میں تعلیم قرآن کے اندر حکومت کی ہر طرح سے رکاوٹ کے باوجود اور تعلیم قوانین کے نفاذ کے باوجود جس کے ذریعے والدین بچوں کو جبرن قرآن کے مکاتب سے ہٹانے پر مجبور کر دیے گئے تھے, قرآن پاک کی تعلیم میں حفظ یا ناظرہ پڑھانے کے بجائے پرائمی پڑھانا ان پر لازم و ضروری کر دیا گیا تھا. ادھر قوم کی طرف سے بھی ان کو خود غرض لالچی کہہ کر بیکار کی طرح سمجھ لیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان ملانوں نے اپنوں کے طعنوں برداشت کیے, غیروں کے اعتراضات سنے, مگر قرآن پاک کے حفاظ لاکھوں کی تعداد اس ملک کے اندر موجود ہیں جن کے سینے کلام الہی کی امانت کے گنجینے اور اس کے الفاظ کی حفاظت کے خزینے ہیں. غور تو کیجیے, اگر آپ کی ان بے غرض تجاویز قوانین پر عمل درآمد ہو جاتا تو ان کے ثمرات کیا ہوتے؟ ان تجاویز کے ذریعے کلام پاک کی نشر و اشاعت میں کس قدر مدد ملتی؟ خدارا انصاف کیجیے، کیا جبریہ تعلیم کے قوانین کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ملک میں ایک بھی نام لینے والا نہ ملتا؟ ملک کا ملک حفظ قرآن سے اکثر خالی ہو جاتا. خدا نخواستہ قرآن مجید کی دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد کیا پھر مسلمانوں کی کوئی قومی خصوصیت باقی رہ سکتی تھی؟ بے شک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ایک ایسی دعا قبول کی جاتی ہے، بس اگر دعا مانگنے والا چاہے تو جلدی کر کے اس کو دنیا میں مانگ لے، اگر چاہے تو اس کو آخرت تک مؤخر رکھے. اور لکھا ہے ہر ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. قاری قرآن کے لیے ہر ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. اس کو جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اگر کوئی کوا اس کی جڑ سے اڑے تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا مگر وہ بوڑھا ہو جائے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن کے وقت آخری سورت قل اعوذ برب الناس تلاوت کرتے تو الحمد للہ سے افتتاح کرتے تھے، پھر سورہ بقرہ سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرتے، پھر ختم قرآن والی دعا پڑھتے، پھر کھڑے ہو جاتے. اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرنا سنت ہے، لہٰذا اسی طرح ختم قرآن کرنا چاہیے. ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ. ختم قرآن جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے. صحابہ کرام ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے اور فرمایا اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے. جب بندہ قرآن میں ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت 60,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ارادہ کچھ اور تھا مگر آج یہی نکلا ہے. ماشاء اللہ کچھ اور پڑھ کے سنانا تھا حضرت والا کی باتیں، مگر یہ حکیم الامت کی باتیں بیان ہو گئی. تراویح سنت موقعہ ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا. بیس رکعت تراویح سنت موقع، 20 ہی پڑھی جائے. تراویح کے حقوق ہیں کچھ، ٹھیک وقت پر ہو، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح ہو، تشہد بھی اچھی طرح ہو، جلدی مت کرو، جو اس میں تلاوت کی جائے وہ بھی اچھی طرح ہو. اب تو لوگ تراویح کی ایسی گت بناتے ہیں کہ خدا کی بنا. تراویح اتنی بڑی نعمت اور نعمت ہے اور سمجھتے ہیں کہ لوگ اب کم وقتی آ گئی، 20 رکعت پڑھنی پڑیں گی، کوئی حد ہے نا قدری کی؟ اور اگر کوئی حافظ ذرا تجویز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا ہوا تو گویا قیامت آ گئی. اول تو ایسے حافظ کو کوئی تجویز ہی نہیں کرتا، اگر کر بھی لیا تو جلدی کرنے کی فرمائش کر کے ایسا تنگ کرتے ہیں آئندہ کے لیے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ انہیں تو اب کبھی سناؤں گا ہی نہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک ہو اور 20 پوری ہو جائے. جیسے دن کا عمل روزہ ہے ایسے ہی رات کا عمل تراویح ہے. اس میں لوگ یہ خبط کرتے ہیں کہ 20 رکعت گنتی کی تو پوری کر لیتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان میں توریت پڑی ہے یا انجیل پڑی ہے. یا تو شروع کا حرف سمجھ میں آتا ہے یا رکوع کی تکبیر سمجھ میں آتی ہے. ایک خاص صاحب کا قصہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جہاں بھولتے تھے وہاں کچھ اپنی تصنیف سے عربی عبارت بنا کر پڑھ دیا کرتے تھے. بڑی تعریف ہوتی رہی کہ ان کو کہیں متشابہ نہیں ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی طرف سے عربی عبارت لگا لی. صاحب و اللہ میاں کو دھوکہ مت دو، 20 رکعتیں گن کر ذرا ڈھنگ سے پڑھا کرو. بعض حافظ یہ ظلم کرتے ہیں، مقتدیوں کو بھگاتے ہیں، اس طرح کی قرأت اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ کوئی ٹھہر ہی نہ سکے، پانچ پانچ پارے کی ایک رکعت میں پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں. بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبریاں سناؤ نفرت مت دلاؤ، آسانی کرو تنگی میں مت ڈالو. سبحان اللہ. خواتین کے لیے پہلے بتا دیا تھا کہ بس وہ الگ طرح کا ایک سے پڑھ لیں، جو حافظ ہیں وہ بھی اپنی الگ پڑھیں، جماعت نہ کریں. لکھا ہوا افسوس ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے قرآن کو بگاڑ کر پڑھا جائے اور تراویح کو خراب کیا جائے. پھر تراویح سے فارغ ہو کوئی کام بھی تو نہیں ہے، محض باتیں کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، تراویح کو تو خراب کرو اور کھانے کو خراب نہ کرو، بلکہ رمضان میں تو اور مہینوں سے زیادہ لذیذ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. بھنا ہوا گوشت، چٹنی بھی ہو، دہی بھلے بھی ہوں، پھلکیاں بھی ہوں، شربت بھی ہوں، پھر شرم نہیں آتی. جسمانی غذائیں تو اور دنوں سے اچھی ہوں اور روحانی غذا کو خراب کر کے کھاؤ. سبحان اللہ، کیا اچھا فیصلہ ہے آپ کا. پھر یہ بڑی اچھی، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوگا. کچھ آپ بھی ہمت کریں، ہم سے پہلے والوں نے ہمت یہاں تک کی. امام ابو حنیفہ ہر رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. ایک ختم تو روزانہ دن کو کرتے تھے، ایک رات کو، اور ایک وہ جو ہمیشہ تراویح پڑھنے کا معمول تھا. غرض ایک مہینے میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے. تو دیکھو ایک اللہ کے بندے وہ بھی تو تھے، اور ہم ہیں کہ عبادت کے لیے کچھ محنت مشقت برداشت کرنا جانتے ہی نہیں. بعض لوگوں کو تراویح بڑی نیند آتی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کالی مرچ کھا لو، اس سے نیند جاتی رہے گی. کالی مرچ نفع مند بھی ہے، مقوی دماغ بھی ہے، البتہ لال مرچ نقصان دہ. باقی نیند کا اصل علاج یہ ہے کہ پانی کم پیو. مشائق میں 70 اہل مجاہدہ کا قول یہ ہے کہ نیند کا مادہ پانی سے ہے. اس کو امام غزالی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے. پھر بھی اگر زیادہ نیند آئے تو کالی مرچ نماز سے پہلے یا دوران نماز سلام پھیرنے کے بعد چبا لو. اور اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا بھی ہے، آخر اللہ سے کچھ لینا بھی ہے نہیں. اللہ جل شان و شاد فرماتے ہیں، قرآن شریف کی آیت ہے، ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم. یعنی کیا ہر شخص اس کی لالچ اور تما رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں. یعنی کچھ کیے بغیر کچھ نہیں ملے گا. پہلے اعمال کے ذریعے جنت کے قابل تو بنو. اعمال اور مجاہدے کے بغیر جنت لینے کا کیا منہ ہے؟ بس رمضان میں ہمت کر کے ایک قرآن تو سن ہی لو اور ایک قرآن خود پڑھ بھی لو. میری اپنی طرف سے بات ہے، انہوں نے تو یہ فرمایا کہ سن لو. ماشاء اللہ ہم لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں اس وقت اور جتنی خواتین سن رہی ہیں، اتنی دفعہ عرض کیا، سب کی تجوید تو صحیح ہے ہی، تو قرآن شریف کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمت کر کے ایک قرآن کو ختم کریں گے تو سب سے کم والی بات ہے. ورنہ ماشاء اللہ پچھلی دفعہ ایک صاحب نے 6 قرآن ختم کیے تھے، ایک نے 5 قرآن ختم کیے تھے، بچوں نے تو ماشاء اللہ بہت بہت قرآن ختم کیے تھے جو حافظ تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھتے ہیں، جس کو ترویحہ کہتے ہیں. اس کے متعلق ایک صاحب نے حضرت والا سے دریافت کیا، یعنی حضرت شاہ مولانا شاہ عبد المتی، حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے، کہ آپ ترویحہ میں کیا پڑھتے ہیں، یعنی 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں. تو میں شرعاً کوئی ذکر متعین تو ہے ہی نہیں، باقی میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں. مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے، اور 25 کی تعداد اس لیے مقرر کی اتنی دیر میں کسی کو پانی پینے کسی چیز کی ضرورت ہو تو فارغ ہو سکتا ہے. حکیم الامت خود تراویح پڑھاتے تھے اس زمانے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاص ترویحات میں اذکار مسنونہ وارد ہوئے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ خاص ترویحات میں خاص اذکار منقول نہیں، اس لیے ان کی پابندی نہیں کی جاتی، بلکہ جن اذکار کی بلا تفصیل، یعنی جو اذکار کی فضیلتیں ہیں بس وہی پڑھ لیتے ہیں. یہ جو سبحان عظیم مالک الملکوت لکھا ہوتا ہے تو لوگ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ خیریت سے؟ رمضان میں مسجد میں روزانہ خصوصاً ختم کے روز کثرت سے روشنی کرنے اور سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس میں بہت سے مکروہات ہیں، فضول خرچی بھی ہے، ناموری بھی ہے. مسجد کو تماشا گاہ بنا دیا گیا، عبادت گاہ کو تماشا گاہ بنانا کس قدر تعجب کی بات ہے. نمازیوں میں توجہ اس کی طرف ہو کر رہ جاتی ہے، خوشی و خضوع ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس میں سے برکت بھی سناتا ہوں، پھر بس دعا کر لوں گا. شیخ الرحمۃ اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ بات ہے. فرمایا کہ صحبت کے باوجود بھی بعض لوگوں کا تذکیہ نہیں ہوتا. ذرا اس مسئلے کو غور سے سن لیجئے. بعض لوگ اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں جاتے ہیں، من کو تذکیہ نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا دیا، والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں. معلوم ہوا اہل اللہ کی صحبت کے باوجود اگر گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کیا، ایسے شخص کا تذکیہ نہیں ہوگا. جن کو تذکیہ نہیں مل رہا، ایسے لوگ قصداً مجاہدے میں کمزور پڑ رہے ہیں، طاقت ہے لیکن استعمال نہیں کرتے، کیونکہ بیماری سے عشق ہو گیا، بعض لوگوں کو گناہوں سے عشق ہو جاتا ہے، ایسے لوگ ہمت چور ہوتے ہیں، جیسے بھینس اپنے بچے کے لیے دودھ چرا لیتی ہے، اس کے تھن میں 2 کلو دودھ ہے لیکن اپنے مالک کو 1 کلو دودھ دے گی، 1 کلو اپنے بچے کے لیے چرا لے گی، اب مالک کتنے ہی تھنوں کو ہاتھ مارے وہ دودھ کو اوپر چڑھائے ہوئے ہے کیونکہ اسے اپنا بچہ پیارا ہے۔ اسی طرح بعض سالک یعنی جو اللہ کے رستے میں مرد یا عورت چل رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں اللہ توفیق دے رہے ہیں، جو گناہوں کی خبیص عادتوں کے حرام مزے کی بری عادت کی وجہ سے اپنی ہمت سے صحیح طریقے سے کام نہیں لے رہے ہیں، حالانکہ ان میں گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، اگر ابھی ان پر ملٹری کا پہرا لگا دو، ہر وقت 2 فوجی اس کے پیچھے لگے رہیں، خبردار ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے گناہ کرتے ہو، ایک پہلوان لگا دیا جائے، اگر کسی پر نظر ڈالی تو ایسا تماشا لگے گا کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا، سارے دانت ٹوٹ جائیں گے، اگر کسی کا باپ تگڑا اور مضبوط ہو تو کیا کوئی نظر باز اس کے بیٹے یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ ذرا اس وقت اپنی آنکھیں حرام مزے سینک کر دیکھ لو، لیکن اس وقت کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ معلوم ہے اس کے باپ کے ہاتھ میں جوتا ہے، کھوپڑی میں جوتا پڑے گا تو فارغ البال ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا مخلوق کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس شخص کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، میں اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہا کیونکہ اس کی چوری کی عادت ہے اور گناہوں کی بیماری سے عشق ہو چکا ہے۔ جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے اس کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی شفا نہیں دے سکتا، اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے غضب اور گناہوں سے عشق بازی کرنا اور گناہوں کی عادتوں سے محبت کرنا گویا اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب سے محبت کرنا ہے، اور دوزخ کی آگ سے پیار کرنا ہے، سانپ اور بچھو سے محبت کرنا ہے۔ ایک اللہ والے کے خادمہ نوکرانی تھی، ایک مریض صاحب ان کے پاس گئے، حضرت اللہ کی محبت سکھا دو۔ شیخ نے کہا بھائی اتنے مرتبہ اللہ اللہ کر لو، دیکھو بھائی آنکھیں بند کر کے بیان مت سنو، میں گزارش کرتا ہوں، اگرچہ بعض لوگوں کو آنکھیں بند کر کے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن مجھے اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ کل فجر کی مجلس میری بھی آنکھ لگ گئی، میں نے کہا اتنا رش ہے حضرت کہاں دیکھے گا، فرمایا کمالو صاحب کیا فرمایا جاگ جاؤ اٹھ جاؤ، ایسا کچھ فرمایا۔ بڑے حضرت والا کے پاس ایک صاحب آتے تھے، ان کا نام کمال تھا، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کمالو کہتے تھے، موجودہ شیخ بھی مجھے کبھی کہا کمالو فرما دیتے تھے، تو بڑا مزہ آیا۔ اس کی عرض کرتا ہوں آپ میرے اوپر توجہ تو ڈالیں مگر آنکھ کھول کر ڈالیں، آنکھیں بند کر کے جو توجہ ڈالتے ہیں تو کہیں یہ توجہ میرے تحمل سے زیادہ نہ ہو جائے اور میں بے ہوش ہو جاؤں، اگر بے ہوش ہو گیا تو بیان کیسے ہوگا؟ بقول خواجہ صاحب کے میں کشو ہے تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں، یعنی اے دنیا والوں تم جو بوتل کی پیتے ہو تو تم جو حرام کی پیتے ہو اس سے تمہاری عقل خراب ہو جاتی ہے، ہم اللہ والوں کی آنکھوں سے پیتے ہیں جس سے ہماری عقل میں روشنی آ جاتی ہے، تم پی کر گالیاں بکتے ہو ہم پی کر علوم و معرفت کی باتیں سناتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ یہ شعر جب جگر صاحب نے سنا تو اپنی غزل لپیٹ کر جیب میں رکھ لی، کہا اس غزل کے بعد اپنا کلام سنانا گویا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ آسمانوں کی میں تمہیں پلائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو آسمان والی پلاتے ہیں، سبحان اللہ، تو آنکھیں کھول کر بیان سنو۔ بہرحال اس مرید نے ان بزرگ سے کہا حضور میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں مجھے اللہ کی محبت سکھا دیں، لیکن وہ مرید عادت کا خراب تھا، نظر کا خراب تھا، نظر بازی کی عادت تھی، نظر کا کچا تھا، اس خادمہ پر اس کی نظر پڑ گئی عورت پر، اب ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، تسبیح وغیرہ سب ختم ہو گئی۔ وہ خادمہ اللہ والی تہجد گزار تھی، اس نے کہلایا کہ حضرت یہ جو مرید آیا ہے نا یہ مرید نہیں ہے، یہ تو مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ شیخ سمجھ گئے پر اللہ والے کسی کو ذلیل نہیں کرتے، انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ یہ واقعہ مثنوی مویا روم کا ہے جس کی اختر نے شرح اردو میں لکھی ہے، اس کا نام ہے معارف مثنوی مویا روم رحمت اللہ علیہ، جلال الدین رومی نام تھا ان کا، جس کو توفیق ہو اسے پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی۔ شیخ نے اس خادمہ کو کہلایا ایک مسلمان کے علاج کے لیے میں تمہیں 10 لانے کی گولیاں دوں گا، یعنی موشن آ جائے گا، جتنے تمہیں 10 آئیں گے تم انہیں ایک کنستر میں جمع کرنا، ایک سمجھ لو ایک جو ہے ٹرے میں رکھ لینا۔ اب اس کو 20 دست ہو گئے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندر کو دھس گئیں، گال پچک گئے، چہرہ کالا ہو گیا، شکل ڈرونی ہو گئی، جیسے کولرا میں ہوتا ہے جب بہت دست آ جاتے ہیں تو شکل کیسی ہو جاتی ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے یہ بیماریاں ختم ہو گئیں۔ جب اس نوکرانی کی شکل خوفناک ہو گئی تو اگلے دن وہ اس مرید کا کھانا رکھنے گئی۔ یہ نظر باز صاحب تو اس کے آنے جانے کے منتظر رہتے تھے، جب اس پر نظر پڑی مرید نے دیکھا کہ وہ پری اب ڈرونی اور بھوتنی ہو گئی ہے، اس کی شکل بالکل بدل گئی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اب نہیں ہوتا، پہلے بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے، اب پہلے یہ سب ہوتا، یعنی ہم لوگ سوچیں گے ہم بھی خادمہ رکھ لیں، یعنی جب چہرے کا جغرافیہ ہمارے بزرگوں میں طریقہ نہیں خادمہ وغیرہ رکھنا، بس یہ ایک مثال دی گئی، ایک مولانا رومی نے ایک مثال سے سمجھایا ہے جب چہرے کا جغرافیہ بدل گیا اب سر جھکا کے توبہ توبہ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی اس مرید نے تکلیف کی وجہ سے نظر ہٹائی فوراً شیخ نے آ کر کہا آپ نے اس خادمہ کو دیکھ کر نظر کیوں ہٹائی؟ کئی روز سے تو آپ نظر بازی کر رہے تھے, اب اس میں کس چیز کی کمی ہو گئی جو آپ نے نظر ہٹا لی اور آپ کا عشق ٹھنڈا ہو گیا؟ اس کے جسم سے کیا چیز کم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کی تاریخ محبت کے سارے افسانے ختم ہو گئے؟ مرید سے کوئی جواب نہ بنا تو پھر شیخ نے خود ہی جواب دیا اس کے جسم سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہے سوائے اس 20-10 کے مٹیریل کے جو اس کنستر میں موجود ہے. ناک سے اس کو سونگھیے اور آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے. ذرا لکھنؤ کی زبان سنیے, جب لکھنؤ والے پان پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. بتاؤ بھائی پان دیکھا جاتا ہے کھایا جاتا ہے؟ مرواہ رے لکھنؤ, وہاں کی بھی عجیب عجیب الفاظ تھے. تو شیخ نے کہا ذرا یہ کنستر سونگھیے اور ملاحظہ فرمائیے اس معشوقہ کے جسم سے کیا چیز کم ہو گئی. بس مرید پھنس گیا لیکن مخلص تھا. کبھی انسان میں اخلاص ہوتا ہے, وہ اللہ کو چاہتا ہے مگر بےچارہ پھنس جاتا ہے. بس اس نے رونا چلانا شروع کر دیا, سر پیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے میں اسی پخانے پر عاشق تھا, اس خادمہ سے یہی تو کم ہوا. اب شیخ نے کہا جس پخانے کی کمی سے تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا ظالم سوچ لے کہ تو کس چیز پر عاشق تھا. اس لیے کہتا ہوں جغرافیے بدلنے والے ہیں, چند دنوں میں شکل ایسی بدل جاتی ہے کہ صاحب زادے نانا میاں بن جاتے ہیں اور صاحب زادی نانی اماں بن جاتی ہے. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. کیونکہ میرے بال بھی سفید ہونا جلدی شروع ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. کاش ہم سب اللہ پر فدا ہوتے ان شکلوں اور صورتوں سے, اللہ تمہارے قلوب کو پاک فرما دے. یہی چیزیں اللہ کی راہ کے روڑے ہیں, یہ معمولی جرم نہیں ہے. جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا وہ اللہ کو نہیں پا سکتا. جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا اسے اللہ کیسے ملے گا؟ اس لیے کہتا ہوں یہ شعر خوب اچھی طرح سے یاد کر لو. اگر آپ کو شعر یاد نہیں ہے تو آپ دنیا میں کوئی شعر بھی یاد نہیں کر سکتے. دو شعر ایسے ہیں کسی کو اگر یاد نہ ہو تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کو دنیا میں کوئی شعر یاد نہیں ہوگا. پہلا شعر ہے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دوسرا شعر کیا ہے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. تو آپ نے دیکھ لیا شکل نہیں پہچانی گئی, کچھ عرصے بعد شکل ایسی بدل جاتی ہے جس کے پیچھے رات دن پاگلوں کی طرح پھرتے تھے. جب وہی صورتیں سامنے آئیں تو پوچھتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے, جناب کا دولت خانہ کہاں ہے؟ تو جب اس نے دولت خانہ پوچھا تو اس نے دو لات مار دی اور کہا کہ رات دن میرے پیچھے پھرتے تھے, آج پوچھتے ہو دولت خانہ کہاں ہے. اس کے منازی سے بڑھ کر فتنہ اور دھوکہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی دھوکہ ہے تو حسن پرستی اور شکل پرستی ہے. تصوف کی بنیادی چیز غیر اللہ سے دل کو چھڑانا ہے. سب سے پہلا قدم یہی ہے کیونکہ ہمارا دل تو ایک ہی ہے نا. بتاؤ دل دو ہے یا ایک ہے بھائی؟ ذرا ٹٹول لو, کسی کے سینے میں دو دل تو نہیں ہے. تو جب دل ایک ہے, اللہ بھی ایک ہے, رسول بھی ایک ہے, بیت اللہ بھی ایک ہے, قرآن پاک بھی ایک ہے اور پیر بھی ایک ہی ہوتا ہے, تو دل دو کو دو گے تو ایک ٹانگ ادھر جائے گی ایک ٹانگ ادھر جائے گی. کشمکش میں رہو گے پریشان رہو گے. عشق مجازی کے ان قصوں کو بیان کرنے میں عبرت اور ہدایت ہوتی ہے. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارے پیارے میرے شیخ کا انشاءاللہ کل اتوار کے دن, ہمیں اس لیے آج ہفتے کے دن مجلس رکھ لی, میرے شیخ کا کل بیان ہوتا ہے انشاءاللہ حضرت والا, کل ظہر کے بعد بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمت بھی دے دے گی. یہ مت سوچنا چاہیے کہ بھائی گرمی ہے اور یہ ہے, گرمی تو آج ہے بھی نہیں, آج کل تو موسم بڑا اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے, پاکستان میں عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. ڈیر اسماعیل خان والوں نے بتایا کہ پہلے جو ہے ژالہ باری ہوئی, یعنی اولے پڑے اور اتنے اولے پڑے کہ پوری دیوار میں اولے ہی اولے ہو گئے. ڈیر اسماعیل خان کی بات ہے. اس کے بعد دو زلزلے کے جھٹکے آئے, اس کے بعد دو تین دن سے بارش ہو رہی تھی, آج ختم ہوئی بتایا, مگر بتا رہے ہیں کہ مستقل یہ چل رہی ہے چیز. تو یہ اللہ کی طرف سے, انہوں نے تو لکھا عذاب ہے, عذاب نہیں بولنا چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. بہرحال کیونکہ گناہ تو سب جگہ کراچی میں نہیں ہو رہے گا, لاہور میں نہیں ہو رہے گا, صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں اللہ معاف فرمائے ہو رہے ہیں, پورے دنیا میں ہو رہے ہیں. گناہ تو بہت زیادہ بڑھ گئے, تو اللہ سے استغفار بڑھا دینے چاہیے. رمضان شریف میں چار کام کرنے ہیں, لا الہ الا اللہ بڑھا. ایک صاحب نے پوچھا, میں کیونکہ حافظ ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میں ہر وقت تلاوت ہی کر رہا ہوں, ذکر کا وقت ہی نہیں ملتا. میں نے کہا مسجد آتے جاتے تو جاتے ہوں گے, مسجد آتے جاتے اس وقت ہی لا الہ الا اللہ استغفار پڑھ لیں, کیونکہ حکم ہے باقاعدہ, حکم یعنی رمضان شریف کے اعمال میں سے ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو. تو چلتے پھرتے کر لیں تو ان کا میسج آیا ماشاء اللہ, بہت خوش ہو گئے. کیونکہ تلاوت کرتے ہیں حافظوں کو ٹائم نہیں ملتا, ہر وقت وہ اس کو پکا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلطی بھی نہ آئے, ہے نا. حافظ کی یہ غلطی بھی نہیں آنی چاہیے, کوشش تو یہی کریں. کبھی انسان یہ بھول جاتا ہے, مغالطہ مشابہت ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن شریف میں ایک ایک لفظ بار بار آیا ہے تو ادھر سے دوسرے پارے میں چلے جاتا ہے. بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان مسجد آ رہا ہے جا رہا ہے تو عورتیں خواتین جو ہیں کھانا پکا رہی ہیں، افطاری پکا رہی ہیں، سحری پکا رہی ہیں، تو لا الہ الا اللہ شروع کر دیں ذکر اپنے دماغی تحمل کے حساب سے، استغفار شروع کر دیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور نمازیں تو پڑھتی ہیں ماشاء اللہ، تو نماز میں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار پڑھ لیں، حکم ہے کہ جنت کی طلب کرو جہنم، کیونکہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، اللہ خوش ہوں گے دیکھو دروازے کھلے ہیں اور میرا بندہ روزہ رکھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں. پہلے بھی عرض کیا تھا تہجد میں دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں بہت زیادہ، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ بس اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. عجیب شخص ہے بھائی، حضرت فرماتے ہیں آپ کی زبان گھس جائے گی، پوری امت کے لیے دعا کریں، پورے پاکستان کی حفاظت کے لیے، یہاں کے مدارس کے لیے، ہماری خانقاہوں کی، تبلیغ مراکز کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام انسان کرے، پھر افطاری سے پہلے بھی دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ملتان میں بیان سنا جا رہا ہے، کراچی حیدرآباد میں بیان سنا جا رہا ہے، اور ڈیرا اسماعیل خان میں بھی سنا جا رہا ہے، مٹیاری میں بھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اب دعا کر لیتے، قبولیت کا وقت ہے اس وقت، دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتے جو ہیں ہماری روزے داروں کی دعاؤں پہ فرشتے جو ہیں آمین کہتے ہیں. اس طرح میں نے ایک بات اور بتائی تھی، جو مریض ہیں بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، یا ایسی کچھ خواتین ہوتی ہیں ولادت کے بعد بہت کمزور ہو جاتی ہیں، بچے کی ولادت ہوئی اس کا کمزور ہو گئی، تو مفتیان کرام سے مشورے میں رہیں. اللہ تعالیٰ نے مریضوں کے لیے اور مسافر کے لیے روزے میں گنجائش رکھی ہے، اپنے اوپر بلاوجہ تکلیف میں مت ڈالیں اپنے آپ کو، بس چلا بے ہوشی ہو گئے ہے نا، اس لیے اس میں گنجائش ہے. جو بہت زیادہ بیمار ہو، بالکل مر رہا ہو، حالت ایسی بے ہوش والی ہو رہی ہو، اور اسی طرح بہت سے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، کولیسٹرول کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، ہے نا، تو وہ پھر مفتیان کرام سے مشورہ کر لیں. سب کے ایسا نہیں ہوتے کہ ہارٹ کے مریض سبھی روزہ نہ رکھیں، بلکہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں زبردستی رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس پہ جبر کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ، اور آج ضروری نہیں کہ بوڑھے ہی ہوں، وہاں سے جوان بھی ایسے ہیں، کیونکہ آج کل کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے، مگر یہ کہ روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے جان بوجھ کر. تھوڑی سی کھانسی نزلہ میں روزہ چھوڑ دیا یا بخار میں نزلہ چھوڑ دیا، کوئی بیوقوفی والی بات نہیں. اب دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جو پڑھا گیا اس پر عمل کی توفیق دے دیجیے، ہمیں رمضان شریف کی فضیلت نصیب فرما رہے ہیں آپ، ہمیں اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اتنے ہزار فرشتے والے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ہر سجدے میں اتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور ہمارے دعاؤں میں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ آپ نے ہمارے لیے اتنی فضیلتیں دے دی، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. ابھی ماشاءاللہ رمضان شریف شروع ہوا ہے، تیسرا رمضان ہے، اے اللہ جو لمحات بچے ہیں رمضان شریف کے، ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، کم از کم نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیں، کم از کم ہر آنکھ کو اور زبان کو گناہ سے بچنے والا بنا دیں، تلاوت کرنے والا بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے، اور جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نفس کو جبر کر کے، ہمت کر کے توفیق دے، اس رمضان میں بغض اور کینہ نہیں رکھیں گے، حسد نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے کیا ساتھ اچھے اخلاق سے رہیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. ہم بہن بھائی لڑتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑائی ہوتے ہیں، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لڑائی نہ کریں، اور جو حافظ ہیں ان کو پکا حافظ بنا دے، اور ان کو اچھا قرآن کریم سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرما، جو حافظات ہیں ان کو بھی پکا کرنے کی، اور اس رمضان شریف میں پکا سنانے کی، اپنے آپ کو پکا سنانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو تقویٰ والا بنا دیجیے، جس فرما کر اولیاء صدیقین فتح منتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ جو زلزلے آئے، جھٹکے آپ نے دیے، آپ کی طرف سے یہ زلزلے آئے، اے اللہ ہم بنا چاہتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، بس آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم ان آفات سے ہماری اور پورے پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، زمینی آفات اور آسمانی آفات سے حفاظت فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، گو ہم گنہگار ہیں، ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. رمضان شریف کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، اس کے صدقے یا اللہ ہم سب کو ان آفات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ان مدارس کے صدقے، تبلیغی مراکز کے صدقے، مشائخ کے صدقے، اور شیخ الحدیث صاحبان علماء حفاظ کے صدقے، یا اللہ ملک پاکستان یہ کہ ان زمین کی حفاظت فرما، ان اکابرین کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما. ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو باقی ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، رتبے میں بڑے ہیں، ان سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، بلند اخلاق نصیب فرما. کہتے تو ہیں یا اللہ مگر ہم کوتاہی کر دیتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، جو لوگ غصے کے عادی ہیں اس مہینے میں ہمت کر کے غصے کو پینے والا بنا دیجئے. اے اللہ, حلال چیزیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, حرام سے بچنے کی اتنی توفیق عطا فرما. غصہ بھی حرام ہے, بلا وجہ بھی بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غصے کو پینے والے بن جائیں. صبر کا مہینہ ہے, غمخاری کا مہینہ ہے, بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا, غمخاری کرنے والا بنا. خاص فضل فرما دیجیے اس رمضان شریف کی. ہم سب کو جو دوست سن رہے ہیں, جو نہیں سن رہے ہیں, سب کو قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور اس میں خوب لوٹنے والا بنا دیجیے. ابھی شروع رمضان ہے, ہمیں اسی خوب قدر کرنے والا بنا دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی, آمین. بحرمتی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.